السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہم سے ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، کچھ اور سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ اس دنیا کے علاوہ چھ اور زمینیں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ کہاں پر ہے، اور دوسری بات کہ کیا وہ زمینیں بالکل اسی طرح سے ہوں گی جیسے یہاں انبیاء کا سلسلہ ہے، وہاں پر بھی انبیاء کا سلسلہ ہوگا؟
یہ بات قرآن مجید نے بڑی صراحت سے بیان کر دی۔ یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کائنات جس کا ہم پہلے انسانی آنکھ سے مطالعہ کرتے تھے، اب دوربینوں کے ذریعے سے بہت اوپر چلے گئے ہیں، نوری سالوں کی پیمائش کر رہے ہیں، نئی نئی کہکشانیں دریافت کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے اور جس کو ہم بڑی وسیع کائنات سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیایں میں نے بنائی ان میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ یہ آپ کی زمین ہے اور سورج سے ذرا پرے ایک دوسری دنیا پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں یہ اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، کہکشانیں ہیں، یہ ساری مل کر ایک کائنات ہے، ایک سما ہے۔
اچھا،
اور اس کے علاوہ چھ اور ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ چھ اور؟
اس کے علاوہ چھ اور ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ والارض مثلہن، یعنی وہ جو چھ ہیں ان میں سے ہر ایک میں ایک آباد
اس طرح
کرہ ارض موجود ہے۔ اب وہ کیسے آباد ہے، اس میں کیا مخلوقات ہیں، اس میں زندگی کیا نوعیت ہے، یہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ یہ پوری کائنات جو تم کو دوربینوں سے بھی اب نظر آ رہی ہے، یہ ایک کائنات ہے، اس کے علاوہ چھ اور ہیں، اور جس طرح اس کائنات میں ایک کرہ ارض ہے، یعنی ایک ایسا سیارہ ہے جس کو ہم نے آباد کیا ہے، جس میں زندگی پیدا کی ہے، اسی طریقے سے ان میں سے ہر ہر کائنات میں ایک ایک کرہ ارض موجود ہے۔ اس سے آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو کائنات ہے اس پہ ایک ایسا کرہ بنایا ہے یا ایک ایسا سیارہ بنایا ہے جس کو آباد کیا ہے،
زندگی
اور باقی کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں میٹیریل ہے جس کو میں جمع کر کے جنت اور دوزخ بناؤں گا۔ تو ممکن ہے کہ یہی صورتحال باقیوں میں بھی ممکن ہے، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں یہ بتا دیا کہ باقیوں کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائی گئی، یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے، اس میں مجھے کیا کہنا ہے۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کی گئی، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہاں موسیٰ ہیں اسی طرح کے موسیٰ وہاں پر ہیں، جیسے عیسیٰ ہیں وہاں عیسیٰ ہیں، ابراہیم، اس طرح کی کچھ الفاظ آئے ہیں روایات
ان میں سے کوئی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نقل نہیں ہوئی، یعنی یہ صحابہ کے آثار میں سے ہے، یعنی کوئی ایسی روایت نہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو اور صحت کے ساتھ منتقل ہوئی ہو۔ یہ زیادہ تر آثار صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی، خیال کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ درست بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو کہا ہے موسیٰ ہیں یا اسی طرح ہیں، تو وہ بھی ایک تمثیل ہے، مطلب یہ کہ جیسے یہاں پیغمبروں کے سلسلے ہیں وہاں بھی پیغمبروں کے سلسلے ہیں۔
اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو چھ کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ چھ اور ہیں، وہ چھ ایبسلوٹ چھ ہے یا جیسے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں تمہیں بیسوں دفعہ بتا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں واقعی 20 دفعہ بتا چکا ہوں، اس کا مطلب ہے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ چھ اور ہیں، تو وہ چھ ایگزیکٹ چھ ہیں یا چھ کے کا مطلب ہے بہت ساری اور ہیں؟
بات یہ ہے، زبان میں جو اسالیب ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ جب میں یہ کہتا ہوں میں آپ کو 10 مرتبہ بتا چکا ہوں، میں آپ کو 20 مرتبہ بتا چکا ہوں، تو ہر اردو جاننے والا فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہاں 10 اور 20 سے مراد 10 اور 20 نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ زبیر صاحب میں نے آپ کو پرسوں 20 روپے دیے تھے، از راہ کرم واپس کر دیجئے،
ٹھیک ہے، تو وہ 20 ہی ہوگا،
تعویل کی جا سکتی
نہیں، ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہوتا نا،
نہیں ہوگا۔
تو یہ بالکل متعین عدد بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جگہ جگہ بتایا ہے،
ٹھیک ہے۔
یہ اس طرح کا اسلوب نہیں ہے کہ میں نے بہت سی کائناتیں بنا دی ہیں یا میں نے 10 کائناتیں بنا دی ہیں،
ٹھیک ہے،
نہیں، متعین طور پر بتایا ہے کہ یہ میں نے 7 زمین و آسمان بنائے ہیں، ان میں ہر ایک کے اندر اسی طریقے سے ایک آباد سیارہ موجود ہے،
ٹھیک۔ جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے بینکنگ اور سود کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، یہ ایک سوال آیا ہے کہ جو انشورنس ہے بیمہ، اسے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور آپ نے کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں بھی بتایا کہ بیمہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے، لیکن ہم بیمہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بیمہ میں میں ایک رقم دیتا ہوں اور اس سے زائد رقم مجھے واپس ملتی ہے، اس سے زیادہ ملتی ہے، اور وہ بھی ایک فکسڈ مجھے پتا ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے کہ جی اتنی اماؤنٹ، اتنے پرسنٹ مجھے واپس زائد ملے گا. تو اس میں ایک تو یہ کہ زیادہ مل رہا ہے مجھے، ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ متعین بھی ہے کہ اتنا مجھے زیادہ ملے گا، تو پھر وہ بیمہ کیسے جائز ہے؟
دیکھیے یہاں آپ نے کہا کہ زائد مل رہا ہے، بھائی زائد ملنا کوئی بری بات ہے
نہیں، مطلب
قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. یہ آپ نے قرض نہیں دیا ہوتا جب آپ انشورنس کراتے ہیں، یہ باہمی تعاون کی ایک اسکیم میں آپ ممبرشپ اختیار کرتے ہیں. یعنی اس کا اصول یہ ہے کہ 50 لوگ، 10 لوگ، 1000 لوگ، انہوں نے مل کے ایک رقم طے کر لی ہے، اس کے قاعدے بنا دیے گئے ہیں، وہ آپ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
انتظام کرنے والوں کو. اس کے بعد پھر یہ بات بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، حادثہ ہو گیا، یا بعض لوگ جو ہیں بوڑھے ہو گئے، ان کے اولاد کی تعلیم کا معاملہ ہو گیا، اس موقع پر آپ کو یہ مل جائے گا.
ٹھیک ہے،
یہ باہمی تعاون کی ایک صورت ہے جو اختیار کی گئی ہے، بڑی اعلیٰ صورت ہے، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. یہاں کوئی قرض کا معاملہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس میں زائد ملتا یا نہیں ملتا اس کا کوئی سوال ہی نہیں. آپ نے کوئی انشورنس کمپنی کو قرض نہیں دیا ہوتا، آپ ایک معاونت کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ایک اسکیم میں شریک ہوتے ہیں.
لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ بینک کو جب میں پیسے دیتا ہوں اور بینک مجھے اس پہ منافع دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ تو معاملہ الگ ہے، لیکن بینک چونکہ اپنا پیسہ سودی کاروبار میں لگا رہا ہے لہٰذا یہ سود ہوگا، تو انشورنس کمپنی بھی تو ہمارا پیسہ کہیں نہ کہیں سودی کاروبار میں لگاتی ہوں گی، تو پھر وہ سود وہ کیسے؟
دونوں میں فرق یہ ہے کہ بینک اصلاً سود کا کاروبار کرنے کے لیے بنا ہے، انشورنس کمپنیز اصلاً کوئی سود کا کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کی یونیورسٹی، وہ بھی اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ میں رکھ لیتی.
صحیح.
تو اصلاً سود کا کاروبار ایک الگ چیز ہے، اور سودی کاروباروں میں اس طرح کا ملبس ہونا وہ حکومت بھی ہو رہی ہے، دوسرے لوگ بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی قابل قبول بات نہیں ہے. لیکن اس بات میں آپ اصل میں ایک جائز کام میں شریک ہو رہے ہیں، وہاں اصل میں کام ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے قابل اعتراض.
ٹھیک ہے،
تو یہ فرق ہے دونوں.
کوشچن یہ ہے کہ 2.5% کی جو ریشو کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا حکم کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، یا یہ کوئی فقہا کا کوئی مسئلہ ہے؟
تشریف رکھیے.
اس سوال کے جواب میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی تاریخ کیا ہے. یہ سوال پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یا تو اس سے واقف نہیں ہوتے یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ جو دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس دین کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی. نوح علیہ السلام بھی یہی دین لے کے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دین لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے تھے. یہ سب نبیوں کا دین ہے.
ٹھیک ہے،
اس دین کی جو تعلیمات ہیں وہ حضرت آدم ہی کے زمانے سے دے دی گئی تھی، چنانچہ نماز بھی دے دی گئی تھی، زکوٰۃ بھی دے دی گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حج کی ابتدا دوسری تاریخ میں، یعنی ایک اس کی پہلی تاریخ ہے جو معلوم نہیں ہے، تاریخ کے دوسرے دور میں اس کی ابتدا سیدنا ابراہیم سے ہوئی ہے.
ٹھیک،
قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح حرم کو دوبارہ تعمیر کیا، جب حرم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے یہ دعا کی، اس کے بعد یہ کہا کہ پروردگار ارنا مناسکنا، اب ہم اس کی عبادت کیسے کریں، اس گھر میں آ کے ہمیں وہ طریقے آپ بتائیے، وہ جو حج کے مناسک ہیں.
بالکل صحیح.
تو یہ سارا جتنا دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روزے کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے الفاظ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ہم نے یہ روزے تم پر اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح اس سے پہلوں پر فرض کیے. تو اس وجہ سے یہ جو پہلے کا انبیاء کا دین ہے وہ ہے جس کو آپ سنت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دین. قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ خدا کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
جو چیزیں پہلے سے دین کے طور پر رائج تھیں، مثلاً حج، مثلاً نماز، مثال کے طور پر روزہ، اس کے بارے میں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں،
اس کا صرف ذکر کر دیا،
اس کا ذکر یا اس کی تاکید کر دی. جیسے آج مثال کے طور پر کوئی اللہ کا پیغمبر آئے تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو کہے گا نماز کا اہتمام کیجیے، دوسرا کام کیا کرے گا؟ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ کی شرحیں تمام نبیوں کے ہاں یہی رہی ہیں, اور یہ 2.5% نہیں ہے, یہ مال میں 2.5% ہے, یہ پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں مقرر کر دیا؟ اس لیے مقرر کر دیا کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اجتماعی نظم کا حق ہے, جس کو آپ جدید اصطلاح میں ریاست کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
دنیا کی کوئی ریاست ٹیکسیشن کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹیکسیشن کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ رضاکارانہ طور پر کنٹریبیوٹ کر دیں.
صحیح,
لوگ نہیں کرتے, ریاست کا نظام نہیں چل سکتا. تو ریاست آپ سے بالجبر آپ کے مال کا کچھ حصہ لیتی ہے, اسی کو ٹیکس کہتے ہیں.
ٹھیک, بالکل صحیح.
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے, اس کو میں نے مقرر کر دیا ہے, یہی زکوٰۃ ہے. تو یہ انبیاء کے دین میں پہلے سے موجود تھی.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ٹیکسیشن کا نظام بہت ضروری ہے. تو اسلام نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ مختص کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں پہ اسلام نہیں, یعنی کہ جو قومیں دین پہ اتنا نہیں عمل کرتی ہیں, جیسے تھیسٹ لوگ ہیں اس طرح کے, وہ ٹیکسیشن پہ بڑا اچھی طرح عمل کرتے ہیں, اور ان کے جگہ پہ بہت اچھا نظام ٹیکسیشن کا بنا ہوا ہے. اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. تو ہم جب ہم پہ زکوٰۃ لاگو ہے اور ہمیں سارے جو رولز اینڈ ریگولیشن اسلام نے بتا دیے ہیں, تو پھر ہم ٹیکس کیوں کر دیں؟ یا ٹیکس میں کوئی اس طرح کی اصطلاحات ہیں کہ جو ہم ٹیکس دے کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے؟ یعنی کہ ہم مسلمان ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں ادا کریں تو بھی ٹھیک ہے, یا ان میں سے کوئی ایک ادا کریں, یا زکوٰۃ دیں ٹیکس نہ دیں, ان میں سے کون سی چیز کو پہ عمل کیا جائے؟
ٹھیک ہے,
میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ زکوٰۃ در حقیقت ریاست کا حق ہے, لہذا ریاست نے اگر جتنی زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے اس کے برابر آپ سے ٹیکس میں وصول کر لیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی.
آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, یعنی اگر آپ نے جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس دے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, اور اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جاوید صاحب اگر کچھ کمی بیشی ہے تو؟
جب میں نے عرض کیا ادا ہو گئی, اگر کم ہے
تو ایڈجسٹ کریں گے آپ.
مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوئی 1,00,000 روپیہ, آپ نے ٹیکس کی مد میں حکومت کو ادا کر دیا 1,50,000 روپیہ, تو ادا ہو گئی. لیکن زکوٰۃ عائد ہوئی 1,00,000 روپیہ, آپ نے ادا کیا 80,000 روپیہ, تو باقی 20,000 ادا کر دی.
ٹھیک ہے, ان کے سوال کو تھوڑا سا اور میں آگے بڑھاتا ہوں کہ انہوں نے جن ممالک کا حوالہ دیا جہاں پر اسلامی ریاست کوئی ایسی موجود نہیں ہے, وہاں پر ٹیکسیشن موجود ہے. صرف ٹیکسیشن کے باوجود وہ ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں. ہم ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, دونوں صورتیں ادا کرنے کے باوجود بھی ہماری ریاست کے اندر وہ فلاحی ماڈل نظر نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟
کب ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں صرف 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں, بلکہ یہ بھی تھوڑا مبالغہ ہے. شاید آپ بالکل متعین طور پر بیان کریں تو 1.5% سے زیادہ نہ ہو. ہمارے ہاں تو ہر آدمی ٹیکس چوری کر رہا ہے, کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا, اس میں بعض لوگوں کے معقول عذر بھی ہیں, لیکن نتیجہ تو یہی نکلے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محکمہ ٹھیک نہیں ہے, اگر ہم ٹیکس دے دیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ نظام کی خرابی ہے. عملی صورتحال کیا ہے؟ عملی طور پر تو اگر واقعتاً آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں, جو دینا چاہیے, یعنی جتنا آپ پر عائد ہوتا ہے, سیلریز لینے والے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یا وہ کمپنیز ٹیکس دے رہی ہیں جن کے لیے کوئی اوائڈ کرنے کی صورت نہیں. باقی تو میں دیکھتا ہوں ہر روز جو آدمی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے. میں ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہوا, ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے اور وہ مجھ سے بہت تفصیل سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, اس میں آپ بتائیے ٹیکس کیسے ادا کریں. ہر آدمی یہی پوچھ.
اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ صحیح جگہ لگے گا نہیں نا, وہ حکمرانوں کی جیب میں چلا جائے گا.
یہ ہے کہ صحیح جگہ سے کیا مراد ہے, یعنی اس وقت معذرت کے ساتھ آپ کے ملک میں تعلیمی ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہوئے ہیں, فیسیں بھی لے رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے نا بات؟ میں آپ اگر کچھ کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں.
ٹھیک,
ابھی آپ کے ملک میں 60-70% بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں,
ایسا ہی ہے.
آپ انکار کر سکتے ہیں اس کا؟
نہیں,
ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, ان سے کتابوں کے پیسے بھی نہیں دیے جاتے, یہ کون دے رہا ہے؟
مگر انہیں پڑھایا بھی تو نہیں جاتا, اسکولوں میں جو ہے وہ جانور بندے ہوئے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک, اس کو درست کریں, لیکن یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے ہاں ہسپتال برے ہیں, برا سلوک بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود غریب آدمی کے لیے وہی جگہ ہے جانے کی. کون آدمی ہے جو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے اس کے باوجود پولیس, میں یہ کہتا ہوں صرف 24 گھنٹے کے لیے آپ سٹیٹ کی طاقت اٹھا دیں, میں اور آپ ایک دوسرے کو مار دیں, یہ تحفظ آپ کو پولیس فراہم کر رہی ہے. آپ کے بجٹ کا کتنا حصہ فوج کو جاتا ہے؟ آپ کی حفاظت کرتی ہے, آپ کے ملک کو خوف سے نجات دلاتی
ہے, حفاظت کر رہی ہے,
ایسا ہی ہے نا؟
بالکل.
تو یہ بات جب کہی جاتی ہے, نہیں وہ غلط بھی خرچ ہوتا ہے, کرپشن بھی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہیں, اس کے باوجود سوسائٹی کا یہ نظم چلایا جا رہا ہے. تو اذرائے کرم لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ وہ ٹیکس دیں, جب وہ ٹیکس دیں گے اور اس کے ساتھ لوگوں کے اخلاقی شعور کو بہتر کریں گے تو حکومتیں بھی بہتر ہوں گی.
ٹھیک.
السلام علیکم.
وعلیکم
سر, سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور رمضان دونوں چیزیں ہمارے ہاں لازم و ملزوم کنسیڈر کی جاتی ہیں, جب مال میں سے پورا سال ہو جائے تو ہم کیا باقی مہینوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال بھی, ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. زکوٰۃ تو ہمارا مال یعنی جو سیونگ ہے اس میں سے, جبکہ بینگ سیلریڈ پرسن ہمیں جو پے ملتی ہے وہ تو آلریڈی ٹیکس کٹ کے ملتی ہے, وہ تو ہم ایک گورنمنٹ کو پہلے ہی پے کر بھی رہے ہیں, اور زکوٰۃ بھی ہم پے کرنا ہے, وہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں آپ سے ذرا پوچھنا تھا, ایک سال کا اور دوسرا یہ والی بات.
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ دیں. اگر حکومت زکوٰۃ لے گی تو مال کی زکوٰۃ کے لیے وہ تاریخ مقرر کرے گی, وہ تاریخ یکم مئی بھی ہو سکتی ہے, وہ تاریخ یکم رمضان بھی ہو سکتی ہے, وہ تاریخ یکم ذوالحج بھی ہو سکتی ہے, 10 ذوالحج بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. جب ریاست زکوٰۃ نہیں لے رہی, آپ نے خود دینی ہے, تو آپ اپنی تاریخ خود مقرر کر سکتے ہیں. اسلام میں کوئی متعین مہینہ زکوٰۃ کے لیے نہیں بیان کیا گیا. اصل میں چونکہ رمضان میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ نیکی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, اس میں وہ کوئی نیکی کا کام کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا, تو لوگوں نے خود رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے ساتھ خاص کر لیا ہے. یعنی یہ کوئی مذہب کی لگائی ہوئی پابندی نہیں ہے, لوگوں نے اپنے طور پر کر لی ہے. ممکن ہے کل کو کوئی حکومتیں بھی اگر زکوٰۃ لینے کے لیے تاریخ مقرر کریں, یعنی مال کی زکوٰۃ, کیونکہ وہ تو ایک متعین دن ہی پہ لی جائے گی, تو وہ بھی رمضان کا مہینہ مقرر کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تاہم یہ لازم نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, ایک بات یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے عائد کی ہے ویسے ہی نکالنی چاہیے. یعنی اگر وہ مال پر ہے 2.5% ہے تو وہ نکلے گی, پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے تو اس کے لحاظ سے نکلے گی, اس سے ایک اماؤنٹ وجود میں آئے گی. یعنی جب آپ اپنی ساری زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ 1,00,000 روپیہ بن گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کیا یہ 1,00,000 روپیہ ریاست نے آپ سے لے لیا ہے, خواہ وہ کسی دوسرے طریقے سے لے لیا ہے, آپ کی سیلری سے کاٹ لیا, جیسے بھی لے لیا ہے, اگر وہ لے لیا ہے تو میرے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کے باوجود مزید دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات, ضرور دیں.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی عقیدہ یا نظریہ کسی فلسفی کے ہاں یا کسی صوفی کے ہاں موجود ہے کہ آخرت کی زندگی بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی؟
بہت سے لوگ اس کے بارے میں بعض آراء رکھتے ہیں, اور خاص طور پر چونکہ آپ نے صوفیوں کا ذکر کیا ہے, ان کی ایک بڑی اکثریت وحدت الوجودی نقطہ نظر رکھتی ہے, چنانچہ ان کے ہاں آخرت کا تصور بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. ان کے نقطہ نظر سے یہ کائنات پروردگار عالم کا جسدی ظہور ہے, یعنی اس کائنات کی حقیقت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, ذات خداوندی ہے جس کو وہ ذات بہت کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے اس صورت میں ظہور کر لیا ہے. وہ کائنات کو اور ذات خداوندی کو الگ الگ نہیں دیکھتے, بلکہ الگ الگ دیکھا جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں اصل تصور ہی رجوع کا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے آدمی اس اصل حقیقت میں جا کے مل جائے گا یا اصل حقیقت کو پا لے گا. تو ان کے ہاں یہ ایک احوال کی نوعیت کی چیز ہے کہ ایک حالت سے آپ ایک دوسری حالت میں چلے گئے, یعنی پہلے اس حالت میں آئے, پھر جو آپ کی اصل حالت تھی اس کو لوٹ گئے. تو ظاہر ہے کہ اس میں آخرت کا تصور, جنت کا تصور, دوزخ کا تصور, وہ ایک تمثیل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. یہ چیز بعض فلسفیوں کے ہاں بھی آپ کو ملتی ہے, اس لیے کہ مغرب کے بھی دوسرے دور کے فلسفے کے تین ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے کہ جس میں وہ یونان میں تھا, پھر وہ جب دکارت کے بعد اس نے مغرب میں ایک نئی صورت اختیار کی اور وجود کے بجائے علم اس کا موضوع بنا, اور پھر تیسرا جس دور جس کو آپ نتشے سے شروع کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی جو درمیان کا دور ہے اس میں زیادہ تر فلسفی وحدت الوجودی ہے، یعنی ان کا بھی کم و بیش یہی نقطہ نظر ہے، وہ کائنات کو اور ذات خداوندی کو کوئی ماورا چیز نہیں سمجھتے کہ یہ اس سے یا وہ اس سے ماورا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی وجود ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے،
جی جی جی،
جو اپنی خالص صورت میں بھی ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے ظہور بھی کر لیتی ہے، تو ان کے ہاں تصور بالکل مختلف ہوگا.
جی اور کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، تو کیا ایسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا یہ علم اپنے بندوں میں بھی دیا ہوا ہے، اور وہ بندے کون سے بندے ہوتے ہیں؟ مطلب اگر میں کہوں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، تو کیا میرے پاس وہ غیب کا علم آ سکتا ہے؟ دوسرا سوال کہ ہمارے یہاں پہ جو عقیقہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا ہم کرتے ہیں، تو کیا عقیقہ جو ہے وہ بچوں کی جو ان کے اوپر جو برائیاں یا جو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جو اس طرح سے پرابلمز ہوتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ عقیقہ کریں گے تو وہ ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو اس میں ہمیں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مطلب یہ کانسیپٹ میرا کلیئر نہیں ہے کہ عقیقہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو ذرا کلیئر کریں. تھینک یو.
تشریف رکھیے. غیب کا علم جاوید صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کیا وہ اپنے بندوں کو بھی اس طرح سے غیب کا علم دیتا ہے؟
آپ قرآن مجید میں وہ مقامات نکال کے دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ہر غیب کو جانتا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک، یعنی میں ہو سکتا ہے 10 غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، آپ 5 کو جانتے ہوں، سائنس آج 50 کو جانے، اللہ ہر غیب سے واقف ہے. عالم الغیب والشہادہ، یعنی جو حاضر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، جو غائب ہے اس سے بھی واقف.
قرآن کا یہ ہے کہنا،
یہ ایک بات ہے.
ٹھیک.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فیصلے ہیں، مثلا قیامت کب برپا ہوگی، یہ بھی غائب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غائب میں نے کسی کو نہیں بتایا.
ٹھیک. کسی کو نہیں بتایا.
اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے، ان کے بارے میں طے کر دیتا ہے کہ اگر ان کی قوم ان کا انکار کر دے گی تو اس پر عذاب آ جائے گا، یہ بھی ایک غائب ہے، اس وقت غائب ہوتا ہے. یہ بتایا، یہ بھی میں کسی کو نہیں بتاتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیب میں کسی کو نہیں بتاتا، یہ غیب کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس پر میں کسی کو مطلع نہیں کرتا.
ٹھیک.
یہ بات ہے جو قرآن میں کہی گئی. باقی جہاں تک غیب کا تعلق ہے، یہ تو حاضر غائب ہوتا رہتا ہے. اچھا، بہت سے لوگ پیدائشی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ جس میں وہ آپ کے مستقبل کو جان لیں گے، بے شمار لوگ ہیں. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ہندو ہو سکتے ہیں، بدھ ہو سکتے ہیں. پیدائشی طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جینیس ہوتے ہیں، عبقری ہوتے ہیں. ہر آدمی پیدا ہوتا ہے تو آئنسٹائن نہیں ہوتا. ہر آدمی فردوسی اور غالب بھی نہیں ہوتا، شیکسپیئر اور ملٹن بھی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے اندر پیدائشی طور پر غیب کو جان لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو میرے لیے غیب ہے، اس کا مطلب سارا غیب نہیں ہے.
ٹھیک، سمجھ گیا.
بہت سے ایسے علوم فنون ہیں کہ جن کی مہارت پیدا کر لے کوئی آدمی، وہ غیب کو جان لے، بتا دے گا. آپ کا دماغ پڑھ لے گا، مائنڈ ریڈنگ کی سائنسز موجود ہیں، لوگ ان کی مشق کر لیتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو یہ کام کر لیتے ہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نیک ہو جائیں گے، غیب کا علم حاصل ہو جائے گا، نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. غیب جو ہے یہ ایک فن سے حاصل ہو سکتا ہے، ایک پیدائشی صلاحیت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ میرے لیے اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے اور ہو سکتا ہے. جو بات اللہ نے اپنے بارے میں کہی ہے وہ میں نے عرض کیا، دو باتیں. ایک یہ کہ میں سارے غیب کو جانتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے غیب میں نہیں ہے.
ٹھیک.
ایک یہ بات کہی ہے.
ٹھیک.
اور دوسری یہ کہ کچھ ایسے غیب ہیں جو میں کسی کو نہیں بتاتا. اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو دی.
ٹھیک ہے،
بس. اچھا، دوسرا سوال ان کا عقیقے کے بارے میں تھا. دیکھیے، عقیقہ بچے کی پیدائش پر شکرانے کی قربانی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی. یعنی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے عقیقہ، پہلے سے لوگ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا انا لا احب الحقوق، میں یہ عقیقہ وغیرہ پسند نہیں کرتا، البتہ تم اپنے بچے کی پیدائش پر اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا چاہو کر دو، یہ شکرانے کی قربانی ہے بس. نہ اس کا کوئی تعلق رد بلا سے ہے، نہ اس کا کوئی تعلق آپ کو کوئی حفاظت فراہم کرنے سے ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے آپ نے نماز پڑھی، جیسے روزہ رکھا، ایسے ہی آپ نے اللہ کی شکر گزاری کے لیے قربانی کر دی کہ اس نے مجھے اولاد عطا کی، اس کے سوا کچھ نہیں.
اچھا، لیکن اس کے لیے یہ بتائیے گا کہ یہ بچے کی پیدائش کے وہ کہا جاتا ہے کہ جی 7 دن کے اندر ہونا چاہیے یا 2 ہفتوں میں ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ لمٹس کیا ہیں. اور دوسرا یہ کہ بیٹے کی پیدائش کے لیے کچھ اور ہے یا بیٹی کی پیدائش کے لیے کچھ اور قربانی ہے، یہ بھی ہے کوئی مسئلہ؟
اتنی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ پورا ہے، کہ میں یہ تو نہیں پسند کرتا یہ عقیقے کا لفظ اور حقوق وغیرہ، لیکن اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو.
ٹھیک.
تو نہ یہ لازم ہوا،
صحیح،
جائز اور مشروع ہو گیا،
صحیح،
نہ کوئی وقت مقرر کیا آپ نے اس کا. باقی سب چیزیں اصل میں ہمارے فقہا نے عائد کی ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں.
ٹھیک ہے جی جناب. اور آپ کا سوال ہے؟
میرا سوال عمرے کی ادائیگی کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے. یوزلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے عمرے کی نیت کی ہے، گھر سے احرام باندھا ہے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف جا کے ہم نے عمرہ ادا کیا ہے. لیکن مفتی، صورتحال میں میں نے بہت سے لوگوں سے ایسا بھی طریقہ کار آبزرو کیا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کی نیت کرتے ہیں اور پہلے وہ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ احرام باندھ کر پھر بیت اللہ شریف کی طرف حاضری کا ارادہ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ عمرے کی ادائیگی کا کیا یہ دوسرا طریقہ کار بھی درست ہے؟
جی بالکل ٹھیک ہے، جہاں سے چاہیں آپ عمرے کے لیے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے میقات مقرر کر دی ہے، آپ چاہیں تو ہندوستان کی طرف سے جاتے ہوئے داخل ہو جائیں، آپ چاہیں تو پاکستان کی طرف سے جاتے ہوئے داخل ہو جائیں، آپ چاہیں تو پہلے آپ مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے داخل ہو جائیں. وہاں سے آپ داخل ہوں گے تو وہاں بھی بتا دیا ہے کہاں سے احرام باندھنا ہے، یعنی مدینہ والوں کے لیے وہ میقات اس کو کہتے ہیں کہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ ادھر سے جائیں گے، یعنی ہمارے یہاں پاکستان سے جائیں گے، تو جدہ میں اترنے سے پہلے میقات آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ جہاز پر اترنے سے پہلے پابند ہیں کہ آپ احرام باندھ لیں.
ٹھیک ہے.
تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، اطمینان کے ساتھ وہاں سے احرام باندھیں، وہاں ذو الحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں. یہ سب طریقے ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں،
بلکہ اس میں لوگوں کے لیے جہازوں میں جانے کی وجہ سے زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پھر گھر سے احرام باندھ کے بیٹھنا پڑے گا، آپ اس کی پابندیوں کو وہیں سے آبزرو کرنا شروع کر دیں گے. جہاز میں کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی وقت آئے گا کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ میقات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت غسل نہ کر سکیں، وضو نہ کر سکیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جہاز میں دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ جہاز سیدھے مدینے چلے جائیں، آپ کو وہاں سے آپ ذو الحلیفہ کی میقات سے احرام باندھ کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات،
کوئی حرج نہیں ہے. جی اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟
قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق بہت مذمت کی گئی ہے. یہودیوں کی مدینے کا یہودی آج سے 1500 سال پہلے کا، کیا آج بھی اس میں وہی اس کی خباستے ہیں اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، یا آج کا یہودی آج کے کردار کے مطابق اس کو مخاطب کیا جائے گا؟
یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید مذمت کرتا ہے، تو وہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اسپیسیفک تھے یا آج کے یہودیوں کے بارے میں بھی وہ ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگا؟
قرآن مجید کو نہ کسی قوم سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی رنگ سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی نسل سے کوئی دشمنی ہے، نہ مذہب سے کوئی دشمنی ہے. قرآن مجید ایک دعوت اور پیغام ہے. یہ دعوت اور پیغام کس بنیاد پر لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے؟ تم سب آدم کی اولاد ہو، ہم ان کے ساتھ آج جو وہ رویہ اختیار کریں گے اس کو سامنے رکھ کر معاملہ کریں گے. اگر وہ اچھے طریقے سے ہماری بات سن رہے ہیں، وہ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کر رہے، تو کیوں ان کو خامخواہ اپنا دشمن بنائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایسے ہی پہنچانا چاہیے. اب اس وقت کیا ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے ساتھ، اسی تعلق خاطر کے ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا، مدینہ میں جو یہود کے قبائل تھے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو دعوت دی، ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو اپنے ساتھ شریک کیا. میثاق مدینہ اصلاً اوس و خزرج کے قبائل اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا.
ٹھیک ہے.
ان کے جو اچھے لوگ تھے اس وقت بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم، ان کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے. سورہ آل عمران کے آخر میں ان کی بے پناہ تعریف کی. یہ تو راتوں کو اٹھ کر خدا کی آیتوں کو سنتے ہیں. ان کے سامنے تو حق آ جائے تو یہ فوراً قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی اکثریت نے اس موقع پر ضد اور ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، جن کے ساتھ پھر ایک خاص مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے تمام تعلقات توڑنے کا حکم دے دیا. وہ جب تعلقات توڑنے کے بعد بالکل الگ ہو گئے مسلمانوں سے، تو پھر ان کے لیے عذاب نازل کر دیا گیا. تو ہمارے ہاں لوگ ان آیتوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر میرے اوپر آپ پر فلاں پر فلاں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو بات کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی پیروی، ان کی اتباع نہ کرو، تو یہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسپیسیفک اس زمانے کے یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ آج کے یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ آپ جو انفر کرتے ہیں، کیسے معلوم ہوا کہ یہ خاص کوئی بات ہو رہی ہے؟
اس لیے کہ وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اس کے اوپر ان کے جرائم بیان ہوئے ہیں.
قرآن مجید کی تو ہر آیت کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی ہے نا.
بات ہے کہ دیکھا جائے گا نا کہ وہ کن کو کہا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف خدا کا پیغمبر آیا، ان کو خدا کے پیغمبر نے براہ راست دعوت دی، ان کو ان کے گھر میں آ کے خدا کا پیغام پہنچایا، یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے، ان سے اچھا سلوک کیا گیا، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب یہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہیں کر لیں گے، یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس واقعے کو آپ اس کے کانٹیکسٹ سے اٹھا کر آج 2000 سال بعد، 1500 سال بعد کیسے لے آئیں گے؟
نہیں، مگر قرآن مجید کی تو ہر آیت کسی نہ کسی تناظر میں ہی نازل ہوئی ہے نا.
پہلے اس تناظر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے جو بات وہاں کہی جا رہی ہے اس بات کو کیا ہم عام کر سکتے ہیں. اگر ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ورنہ قرآن مجید سارا کا سارا ایسے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو وہ ایک تاریخ کی کتاب کی طرح کوئی باتیں بتا رہا ہے، یا کوئی حکم نامہ ہے، یا اقوال ذری ہیں. وہ اپنے مخاطبین سے بات کر رہا ہے. قرآن مجید سارا کا سارا اپنے مخاطبین کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے مخاطبین کو طے کیے بغیر آپ قرآن مجید کی کسی سورہ اور کسی آیت کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس سورہ کا مخاطب کون ہے. قریش ہے، اہل کتاب ہے، اہل کتاب میں یہود ہیں، اس زمانے کے نصارہ ہیں، ایمان لانے والے ہیں. وہ ایمان لانے والے ہیں جو مکے میں ایمان لائے ہیں، یا وہ ایمان لانے والے ہیں جو مدینے میں ایمان لائے ہیں؟ پہلے یہ متعین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے. جب وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس بات کو ایک فریم کی شکل میں ہم متعین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہے. مثلا دیکھیے، اسی بات کو ہم فریم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست دین کی دعوت پہنچائی، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس پہلے سے آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، انہوں نے ضد اور ہٹ درمی سے انکار کر دیا اور انکار پر اصرار کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے ضد اور ہٹ درمی اختیار کر کے انکار پر اصرار کریں، وہ پھر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے آپ کے ساتھ جب تک آپ ان کی بات نہ مان لیں. یہ بات ہو گئی. یہ چیز آج بھی جس میں پائی جائے گی ضرور کہیں گے اس کو، لیکن سارے شرائط کے ساتھ کہیں گے نا. اس میں سے صرف یہود اور نصارہ نہیں اٹھا لیں گے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
ایسا ہی معاملہ اہل ایمان کے ساتھ کریں گے. میں ایمان والوں کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن مجید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو فریم کر کے دیکھیں گے تو ان کی نوعیت آپ سے متعلق نہیں رہے گی. مثلا دیکھیے، بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، بولا نبلونکم بشیء من الخوف، آیت ہے نا
جی.
اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم لازماً ان آزمائشوں سے تمہیں گزاریں گے. مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام.
صحیح ہے.
اچھا، فریم کریں اس کو کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ان کی زندگی میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت برپا کرنے کے لیے منتخب کر لیا، ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو لازماً ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر آپ اس آیت کو اس طرح سمجھیں گے تو آیت سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس میں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لازماً تم کو ان آزمائشوں سے گزاروں گا، اور آپ کے ہر صاحب ایمان پر آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، تو ذرا لا کے دکھائیں. آئی ہوئی
نہیں؟ بہت ساروں میں تو نہیں ہے،
تو پھر
نظر ہی نہیں.
گنے نظر ان کو، بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات
وبشر
الصابرین. ظاہر ہے کہ خاص کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جا رہی ہے، پہلے اس کو وہاں سمجھے. اب اس کو میں تعمیم میں ڈال دوں گا کہ جب بھی اللہ کا کوئی رسول آتا ہے اور اس رسول کے ذریعے سے اس کی قوم کے لیے اللہ اپنی عدالت زمین پر لگاتے ہیں، جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح رسول کے منکرین پر عذاب آ جاتا ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی آزمائشوں سے گزار کے، اس طرح کی آزمائشوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ سرفرازی دیتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک ہے،
یہ اصول بھی بن گیا.
بالکل کلیئر ہے جی. کوئی اور سوال ہے جی؟
ایک عرصہ مسلمانوں پہ عروج رہا، اب مسلمان زوال کا شکار ہو گئے، کیا دوبارہ مسلمانوں کے عروج کا کوئی ہے، یا مذہب نے ایسا کچھ بتایا ہے، یا کچھ فیکٹرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر لیں یا کوئی ایسے کہ ہم دوبارہ عروج پہ آ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، کیا دوبارہ امکان ہے مسلمانوں کے عروج کا؟
دیکھیے، ہر وہ قوم جو علم اور اخلاق میں برتری حاصل کر لیتی ہے اس کے لیے دنیا میں سرفرازی کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. آپ اس وقت بھی دیکھیے، بہت سے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے علمی اور اخلاقی لحاظ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے لیے بہتری کے مواقع بھی پیدا ہو گئے. ایک ہے بہتری، یہ تو اس اصول پر حاصل ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ دنیا پر آپ کو حکومت حاصل ہو جائے، پوری دنیا پر آپ کی برتری قائم ہو جائے. وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا.
ٹھیک،
اب اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں برتری اب یافس کی اولاد کے پاس رہے گی. یافس کی اولاد یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد.
ٹھیک ہے،
مسلمان زیادہ تر سامی اور حامی تھے، یعنی سام کی اولاد میں سے تھے جن کو آپ سیمیٹکس کہتے ہیں، اور حام کی اولاد میں سے تھے. تو اب یافس کی اولاد جس کو گوگ میگوگ یا یاجوج ماجوج کہتے ہیں، دنیا کا اقتدار اب قیامت تک انہیں کے پاس رہنا ہے. تو کوشش کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو اقتدار مل جائے.
ٹھیک جی.
علماء اکرام کے پروگرامات سننے کے بعد ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی نئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے. آج جو نئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے وہ زکوٰۃ اور ٹیکس کے حوالے سے. پہلی دفعہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے. میرے ذہن کے مطابق ظاہر ہے آپ کا علم ہم سے ہزارہ درجے زیادہ ہوگا. زکوٰۃ کے مصارف اور ہیں، ٹیکس کے مصارف اور ہیں، زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، ٹیکس کا اور ہے. ٹیکس کٹھے کر کے جو ہے وہ حکمران اپنے اللے تللے ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ میں حکمران بھی بہرحال کسی حد تک تھوڑا سا لحاظ رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس، اگر ٹیکس دے دیا تو اس میں سے زکوٰۃ کو منہا کر دیں، یہ تھوڑی سی ہضم نہیں ہوئی، اس کو کلیئر کر دیں ذرا.
تشریف رکھیں. زکوٰۃ کا
تھوڑا وقت لگتا ہے بہت سی چیزوں کو ہضم ہونے، اس کا انتظار کر لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ انسانوں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتے، اور زکوٰۃ کے مصارف تمام حکومت کے مصارف ہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے کہ زکوٰۃ چیریٹی ہے. آپ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں پڑھیے
جی،
اس میں پولیٹیکل مصارف بیان ہوئے، ون مولفات قلوبہم، غارمین بیان ہوا ہے
فی سبیل
اس کے اندر، والعاملین علیہا، یعنی جو سٹیٹ کے پورے نظام میں تنخواہیں دینی ہیں ان کو بیان کیا گیا.
بالکل صحیح ہے،
اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے.
اور فی سبیل اللہ میں ساری چیزیں، ویلفیئر کے سارے کام
جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے کرنی ہے وہ بھی اس میں شامل کرنی ہے،
سب کچھ
ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام چلتا ہی اس پر رہا ہے. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک اسلامی حکومت میں اور غیر اسلامی حکومت میں فرق کیا بیان کیا، وہ ٹیکس لیتی ہے یا زکوٰۃ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کرم انسانوں پر کیا تھا کہ حکومت کے اور لوگوں کے درمیان سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ ٹیکسیشن کی جنگ.
صحیح ہے، یہی ہے
سب سے بڑی، یہی ہے نا. بھائی میرا کمایا ہوا مال لینے حکومت آ جاتی ہے، اس کے لیے لوگ پاناما ایجاد کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ آف شور کمپنیاں بناتے ہیں. یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. اس کے لیے ٹیکس ہیونز ایجاد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زکوٰۃ میری طرف سے ریاست کا، حکومت کا، نظم اجتماعی کا حق ہے، اس سے ایک پائی بھی اس کو زائد نہیں لینی چاہیے. یہ ہے اسلام کا قانون. اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس سے معیشت پر کیا اعلیٰ اثرات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا کا پورا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا فیصلہ کر دیا. اب ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ماننے، سننے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکمرانوں کا کیا گلا کریں، علماء بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. بتانا کیا، اس کا صحیح شعور بھی نہیں رکھتے. اس صورتحال میں مسلمان پوچھتے ہیں کہ ادھر ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جس کا حق بھی نہیں تھا، ادھر آپ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دیں. تو حکومت نے تو اپنا حق لے لیا، کیا ہم منہا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اس بات کو یوں سمجھیں، ہضم کرنے کی کوشش کریں. نہ ہو تو بھائی لازم کیوں ہے؟ آپ کو جس رائے پر اطمینان ہے آپ عمل کریں،
جس رائے پر اطمینان ہے اس رائے پر عمل کریں. ایک آخری کوشچن میں لینا چاہوں گا، بس اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی،
میرا سوال ہے مسئلہ ملکیت یا زمین کے حوالے سے.
جی،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو وسائل پیدا کیے ہیں، کیا انسان ان کا مالک ہو سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے اسکالر، دانشور اس چیز پر بہت سی بحثیں ہو چکی ہیں کہ زمین کی ملکیت ہے ہی نہیں، اور بہت سے کہتے ہیں جی ہو سکتی ہے. جیسا ایک واقعہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کچھ
زمین دی تھی، اس کے بعد انہوں نے وہ کاشت نہیں کی اور حضرت عمر نے ان سے واپس لے لی تھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ جبری طور پر ان سے واپس لی گئی تھی، حضرت بلال وہ زمین واپس کرنے پر آمادہ نہیں تھے.
ٹھیک،
اس حوالے سے ذرا
جی میری رائے بھی یہ ہے کہ زمین کی ملکیت نہیں ہو سکتی، زمین اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، زمین کی ملکیت کا تصور ہی بالکل ایبسرڈ ہے، کوئی گنجائش نہیں اس کی. آپ سوچیں یہ زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین کیا محض یہ کارپٹ ہے؟ یہ تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا خزانے موجود ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ اجتماعی ملکیت میں رہنی چاہیے. جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو تو یہ اسی کے نظام کے تحت رہنی چاہیے. لوگوں کو اس پر تصرف کا حق ہے، اور تصرف کا حق آپ بغیر معاوضے کے بھی دے سکتے ہیں، یعنی مجھے گھر بنانے کے لیے دے دی ریاست نے، کاشت کرنے کے لیے دے دی، آپ چاہیں تو اس کے اوپر کرایہ بھی عائد کر سکتے ہیں جس کو خراج کہتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو وسیع زمینیں فتح ہو گئی تھیں وہ کوئی چند سو ایکڑ نہیں تھے بلکہ آج کے زمانے کے 19-20 ملک تھے، وہ ساری زمینیں ریاست ہی کی ملکیت میں رکھیں، ان پر خراج عائد کر دیا، اور وہی در حقیقت بہت بڑا ذریعہ بنا بہبود کا. تو اس لیے میری رائے بھی یہی ہے کہ زمین کی ملکیت کا کوئی سوال نہیں، زمین میں حق کے تصرف حاصل ہوتا ہے، وہ بیچا بھی جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بعض دکانیں لے لیتے ہیں اور پھر اس دکان کو کچھ عرصہ کرایہ بھی دیتے ہیں اور دکان کو چلاتے بھی ہیں، پھر کچھ رقم دے کے دوسرے کو دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہی کام آپ کر سکتے ہیں اور یہی ہونا بھی چاہیے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو زکوٰۃ اور یہ جو زمین کی کرایہ یا خراج کی رقم ہے، یہ مل کے مسلمانوں کی حکومت کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کے لیے کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دیتے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا جاوید صاحب کہ جو گھر ہم بناتے ہیں، یعنی زمینوں کو اگر میں ڈیوائیڈ کر لوں، ایک تو وہ کمرشل بیسس پہ زمین ہے اور ایک ریسیڈینشیل زمین ہے،
زرعی بھی ہیں معدنیات کے لیے بھی ہیں.
تو جو گھروں کے لیے جو ریسیڈینشیل ہیں وہ بھی اونرشپ ہم نہیں لے سکتے، وہ بھی اس کی بھی نہیں لے سکتے.
ہو نہیں سکتی، یہ اجتماعی ملکیت ہے. کس چیز کی اونرشپ آپ لے رہے ہیں؟ آپ صرف اتنے ٹکڑے کو استعمال کرنے کا حق لے رہے ہیں، وہ آپ کریں. حکومت چاہے، مسلمانوں کا اجتماعی نظم چاہے تو بغیر کسی معاوضے کے دے دے، اور چاہے تو اس پر کرایہ عائد کر.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہاں پر آپ کے سوالات اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں آپ کے متفرق سوالات کو ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.